أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس یہ دیکھیں یہاں اللہ نے یا ایوہ الذین آمنو نہیں کہا یا ایوہ الناس کہا سب انسانوں کو پکارا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر قیامت کے لمحے تک جتنے انسان پیدا ہوں گے یا ہوئے ہیں وہ اس کے مخاطب سب انسانوں کو اس آیت میں اللہ نے پکارا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ان دو آیتوں میں اللہ نے قرآن کا تعارف کرایا ہے کہ قرآن کیا ہے تو قرآن چونکہ سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے یہ صرف مسلمانوں کے لیے تو نہیں ہے یہ تو آپ کو بڑی غلط فہمی ہے کہ یہ صرف ہمارے لیے یہ تو سارے انسانوں کے لیے ہاں البتہ اگر کوئی فرق ہو سکتا ہے اس کے ماننے والے اور نہ ماننے والوں میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں ان کا یہ فرض ہے کہ ان سارے انسانوں تک اس قرآن کو پہنچائیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے یہ ان کا فرض اور ڈیوٹی ہے ورنہ یہ تو سارے انسانوں کے لیے ہے سب سے پہلے جن لوگوں کے سامنے قرآن پڑھا گیا وہ کون تھے مسلمان تھے مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کن لوگوں کو قرآن سنایا وہ تو نہیں جانتے تھے قرآن کیا ہے نہ وہ جانتے تھے کہ نبی کیا ہے تو قرآن تو سارے انسانوں کے لیے ہے یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم امریکہ کے انسانوں کو افریقہ کے انسانوں کو بر اعظم ایشیا کے انسانوں کو ساری دنیا کے انسانوں کو قرآن سنائیں اور سمجھائیں تو چونکہ قرآن کی بات اللہ نے اس میں کی ہے اس لیے یا ایوہ الناس کہا
یا ایوہ الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين
بڑی عجیب آیت ہے قرآن کی آیتیں پڑھ کر تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اے انسانوں یقیناً تمہارے رب کی طرف سے سارے انسانوں کا رب ایک ہی ہے فرعون کا بھی وہی رب تھا جو موسیٰ کا رب تھا یاد رکھیں بس موسیٰ اس کو پہچان گئے فرعون نے نہیں پہچانا رب تو ایک ہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رب تھا وہی ابو جہل کا بھی رب تھا بالکل ایک ہی رب ہے سب اس لیے سارے انسانوں کو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے انسانوں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آ گئی ہے اس قرآن کو نصیحت کہا نصیحت کیا ہوتی ہے آپ نے کبھی غور کیا نصیحت کیا ہوتی ہے لوگوں کو نصیحت کرنے کی عادت زیادہ ہوتی ہے نا نصیحت سننے کی عادت کم ہوتی ہے لیکن آپ نصیحت کرتے ہیں میں بھی نصیحت کرتا ہوں تو آپ نے کبھی سوچا کہ یہ نصیحت کیا ہوتی ہے آپ ذرا دماغ پر زور دیں کہ یہ نصیحت کا لفظ کس کے لیے بولا جاتا ہے اور اگر آپ زور دیں گے تو ایک ایسے معنی آپ کے سامنے آئیں گے کہ وہ معنی جو آپ کے ذہن میں آئیں گے جو ڈیفینیشن نصیحت کی بنے گی وہ قرآن پر بڑی فٹ ہوتی ہے نصیحت کیا ہوتی ہے نصیحت یہ ہوتی ہے کہ نصیحت اس مخلصانہ ہمدردانہ خیر خواہانہ کلام کو کہتے ہیں جس کلام اور گفتگو کے ذریعے آپ کسی کو نقصان سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور فائدہ دینے کی کوشش کرتے ہیں ابھی بھی میرا حال آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ نصیحت کیا ہوتی. زیادہ اس سے اگلی مثال ایک مثال کی شکل میں سمجھیں کہ نصیحت کی ہوتی ہے کیا ہوتی ہے. مثلا آپ کا بچہ ہے, اس سے آپ کو بڑی ہمدردی ہے, آپ اس کے بڑے خیر خواہ ہیں. ظاہر ہے بچے سے زیادہ تو کسی سے محبت نہیں ہوتی, باپ تو بچے کا بڑا خیر خواہ ہوتا ہے. آپ کا بچہ اگر بگڑ جاتا ہے, اسے کوئی بری عادت لگ جاتی ہے, تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کا کندھا پکڑ کر اسے الگ بٹھا لیتے ہیں اور بڑی دل سوزی اور درد مندی کے ساتھ اسے سمجھاتے ہیں. اس سمجھانے کو کیا کہتے ہیں؟ نصیحت. اس لیے کہ آپ اس سمجھانے کے ذریعے اسے نقصان سے بچانا چاہتے ہیں کہ بیٹا اگر اس راستے پر جاؤ گے تو نقصان اٹھاؤ گے, بچ جاؤ اس. نقصان سے بچانے کے لیے آپ اس سے گفتگو کرتے ہیں, اس کو کیا کہتے ہیں؟ نصیحت. یا آپ اپنے بچے کو الگ بٹھا لیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ بیٹا آپ کو تجربہ نہیں ہے, میں نے زندگی کے بڑے دھکے کھائے ہیں. دھکے ہی انسان کھاتا ہے اور کیا ہے, سوائے دھکوں کے یہاں ہے کیا؟ دھکے ہی دھکے ہیں. آپ کہتے ہیں بیٹا آپ کو تجربہ نہیں ہے, یہ زندگی کا سفر بڑا مشکل ہے, پڑھ جاؤ, ایف ایس سی کر جاؤ, ایف ایس سی کرنے کے بعد میڈیکل کالج میں تمہیں داخلہ مل جائے گا, پھر تم ڈاکٹر بن جاؤ گے, پھر تمہارے پاس پیسے بڑے ہو جائیں گے, پھر زندگی آسانی سے گزرے گی. یہ گفتگو کیا ہے؟ یہ بھی نصیحت. یعنی نقصان سے بچانے کے لیے یا فائدہ دینے کے لیے بڑی ہمدردی کے ساتھ جو گفتگو کسی سے کی جاتی ہے, اس گفتگو کو کیا کہتے ہیں؟ نصیحت. اب ذرا اسی ڈیفینیشن کو قرآن پر فٹ کریں. قرآن کو اللہ نے فرمایا کہ اے انسانوں, یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے نصیحت. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ قرآن جیسے پر اثر کلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسانوں کو دنیا اور آخرت کے نقصان سے بچانا چاہتا ہے اور دنیا اور آخرت کا فائدہ دینا چاہتا ہے. کیا یہ ٹھیک نہیں ہے؟ انسانوں کا رب اس قرآن کے ذریعے انسانوں کو دنیا اور آخرت کے نقصان سے بچانا چاہتا ہے, اور اس قرآن کی نصیحت کے ذریعے دنیا اور آخرت کا فائدہ انہیں دینا چاہتا ہے, اس لیے اس کو نصیحت کہہ رہا ہے. اور آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ بیٹا اگر میری نصیحت نہیں مانے گا تو ضرور نقصان اٹھائے گا, اور بیٹا اگر میری نصیحت مان لے گا تو ضرور فائدہ اٹھائے گا. تو آپ کا کیا خیال ہے, جو اللہ کی نصیحت نہیں مانے گا اس کا نقصان نہیں ہوگا, اور جو اللہ کی نصیحت مان لے گا اس کا فائدہ نہیں ہوگا؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے انسانوں کے لیے نصیحت ہے, اگر کوئی اسے سنے اور قبول کرے. اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اتنی زندگی میری اور آپ کی گزر گئی ہے, ہم نے کتنی اللہ تعالیٰ کی نصیحت کو سنا ہے اور کتنا اس پر عمل کیا ہے. کتنا کیا؟ یہ تو ہمارا اپنا دیکھنے کا معاملہ ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ قرآن نصیحت ہے. دوسری بات, وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ, اور یہ قرآن سینوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے. یہ نہیں کہا, اس میں ایک نقطہ ہے اگر آپ سمجھیں تو, یہ نہیں کہا, اس کا ترجمہ یہ درست نہیں ہے, اگر کوئی کرے تو یہ بھی درست نہیں ہے کہ قرآن سینوں کی بیماریوں کا علاج ہے. یہ نہیں کہا, سینوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے, علاج تو ناکام بھی ہو سکتا ہے, یہ تو سراسر شفا ہے. اس کے ذریعے جس جو سینہ درست کرنا چاہے گا اس کا سینہ ضرور درست ہو جائے گا. یہ علاج نہیں ہے, یہ شفا ہے. اور مزید اس کا مطلب کیا ہے کہ قرآن مجید کا کمال یہ ہے کہ انسان کے اندر جتنی بیماریاں ہوتی ہیں, جتنے اس کے اندر فساد ہوتے ہیں, وہ اس کے سینے کی وجہ سے ہوتے ہیں. جو جھوٹ بولتا ہے اس کی وجہ بھی اس کا سینہ ہے, جو بددیانتی کرتا ہے اس کی وجہ بھی اس کا سینہ ہے, جو بے حیائی میں مبتلا ہے اس کی بنیاد بھی اس کے دل میں ہے, جو جس قسم کی اخلاقی برائی کے اندر مبتلا ہے اس کی بیس اس کا دل اور سینہ ہے. اور یہ ٹھیک بات ہے, یہ سائنٹیفک بات ہے, یہ نان انسائنٹیفک بات نہیں ہے, یہ سائنٹیفک بات ہے کہ انسان کی ساری اخلاقی خرابیوں کی بنیاد اس کے دل کے اندر ہوتی ہے. یہ جتنی کرپشن پاکستان میں پائی جاتی ہے یہ کیوں ہے؟ لوگوں کے دل ٹھیک نہیں ہیں, لوگوں کے نظریات ٹھیک نہیں ہیں, لوگوں کی فکر ٹھیک نہیں ہے, لوگوں کی سوچ ٹھیک نہیں ہے. قرآن کا یہ کمال ہے کہ یہ سیدھا سینے پر اٹ کرتا ہے اور اسے ٹھیک کر دیتا ہے, ٹھیک کر دیتا ہے. ڈاکووں کو رہبر بنا دیتا ہے, رازنوں کو راہبر بنا دیتا ہے, اللہ سے غافل لوگوں کو ساری ساری رات اللہ کے دربار میں کھڑا ہونے پر مجبور کر دیتا ہے, بد دیانتوں کو پھوٹی کوڑی کے معاملے میں بھی دیانتدار بنا دیتا ہے. اس کا کمال ہے. بے حیا لوگوں کو جنہیں اپنی ماں بہن کی بھی تمیز باقی نہیں رہتی, انہیں ساری انسانیت اور ساری بہنوں اور ساری ماؤں کا محافظ بنا کر کھڑا کر دیتا ہے. اس کا کمال ہے, یہ اسی طرح کرتا ہے. ڈاکوؤں کی سرزمین کو محافظوں کی سرزمین اس طرح بنا دیتا ہے کہ حضرموت سے ایک مسافر چلتا ہے, سنا تک پہنچ جاتا ہے اور سوائے اللہ کے اسے کسی کا خوف نہیں ہوتا. جس سرزمین میں قافلے کے قافلے لوٹے جاتے تھے وہاں کوئی ایک انسان بھی نہیں لوٹا جاتا, بس کر دیتا. کوئی انٹیلیجنس کا نظام نہیں ہوتا, کوئی پولیس کا نظام نہیں ہوتا, کہیں کوئی پیرا نہیں ہوتا, لیکن کسی کو کسی کا کوئی ڈر نہیں ہوتا. بس شفاء لما فی الصدور, سینوں کو درست کر دیتا. اور میں خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں اور اس قرآن کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ جب تک آپ انسانوں کے دلوں کو اس قرآن کے ذریعے درست نہیں کریں گے کبھی بھی کرپشن ختم نہیں ہوگی. موبائل کے اندر کہتے ہیں کہ چھوٹی سی کوئی اتنی ساری چیز ہوتی ہے جس سے پہچان لیا جاتا ہے, چور کی چوری پکڑی جاتی ہے, لیکن یہاں تو اشتہاری پھرتے ہیں. اور اتنے بڑے نظام کے اندر لوگ اس طرح جرم کرتے ہیں اور اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ جرم کرتے ہیں کہ کسی کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن اگر اندر کا انسان جاگ جائے تو جرم نہیں ہوتے, جرم نہیں ہوتا. وشفاء لما فی الصدور. اور یاد رکھیں, انسان اور قومیں جسمانی بیماریوں سے نہیں مرتی ہیں, اخلاقی بیماریوں سے مرتی ہیں. اور اخلاقی بیماریوں کی جڑ سینے کے اندر ہوتی. اور قرآن اسی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ قرآن شفا ہے, علاج نہیں ہے, شفا ہے. تم اس کو استعمال تو کر کے دیکھو, یہ ایسی دوائی ہے کہ جو کبھی بھی ناکام نہیں ہوگی. وشفاء لما فی الصدور. اسلام آباد جیسے چمکتے شہر جرائم کے اڈے بن گئے ہیں, لیکن اگر اس قرآن کے ذریعے لوگوں کے دل صاف کر دیے جائیں تو کہیں کوئی جرم باقی نہیں رہے. یہ حقیقت ہے. وشفاء لما فی الصدور. پھر فرمایا وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اور قرآن صرف نصیحت آموز کلام ہی نہیں ہے, سینوں کی بیماریوں کا صرف علاج ہی نہیں ہے, بلکہ پریکٹیکلی عملی طور پر پوری زندگی کے بارے میں ایک نظام ہے, ہدایت ہے. اخلاق کے بارے میں, معاشرت کے بارے میں, معیشت کے بارے میں, سیاست کے بارے میں, عدالت کے بارے میں, حکومت کے بارے میں, گھر کے بارے میں, باہر کے بارے میں, ہر چیز کے بارے میں قرآن دو اور دو چار کی طرح تعلیم دیتا ہے اور ایک نظام دیتا ہے. ہدن ہے. اور صرف نظام ہی نہیں دیتا بلکہ اس نظام کو ہدا کا لفظ استعمال کیا ہے, ہدن کا لفظ استعمال کیا ہے. ہدایت اس نظام کو کہتے ہیں کہ جو ٹھیک نظام ہو, ٹھیک فکر دیتا ہے, ٹھیک عمل دیتا ہے, ٹھیک نظام دیتا ہے. قرآن ہدن، اور اگلے الفاظ تو اتنے قیمتی ہیں، واللہ اتنے قیمتی ہیں کہ ان کو سینکڑوں مرتبہ میں نے پڑھا ہے، لیکن جب کبھی پڑھتا ہوں تو جذبات میں آ جاتا ہوں، انسان جذباتی ہو جاتا ہے. اگلے الفاظ پتہ ہے کیا ہیں؟ آپ ذرا غور کریں. واللہ میں آپ سب کو جو سو رہے ہیں، غیر متوجہ ہیں، جو نہیں سن رہے، جو بیبیاں آپس میں تبصرہ کر رہی ہیں، میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ اگلے الفاظ سنیں. اگلے الفاظ یہ ہیں کہ جو انسان اس قرآن کی نصیحت کو قبول کر لے، اس کے ذریعے اپنے دل کو ٹھیک کر لے، اس کی بتائی ہوئی ہدایت کو اختیار کر لے، ایسے ماننے والے کے لیے قرآن اللہ کی رحمت، اور رحمت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. قرآن اللہ کی رحمت. رحمت کا آپ کیا مفہوم بیان کریں گے؟ رحمت کا کوئی مفہوم نہیں بیان کیا جا سکتا، رحمت کا متبادل کوئی لفظ نہیں ہے. قرآن اللہ کی رحمت ہے، رحمت کا آپ کیا معنی بیان کریں گے؟ زیادہ سے زیادہ جن لوگوں نے بڑی کوشش کر کے رحمت کا معنی بیان کیا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی قرآن کی نصیحت کو قبول کر لے، نصیحت، اور اس کے ذریعے اپنے دل کو ٹھیک کر لے، اس کے راستے کو عملی طور پر اختیار کر لے، اسے دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی حاصل ہو جاتی ہے. لیکن پھر بھی یہ رحمت کا نعم البدل نہیں. رحمت تو رحمت ہے. اب آپ دوبارہ اس آیت کو سنیں. آپ کیا چاہتے ہیں؟ اور آپ پہلے دن اس کلاس میں آئے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ آپ کا گھر نہیں پورا کر دیا کلاس نے. میں کہتا ہوں 10 دن ہم کلاس ملتوی کر دیں، پھر بھی آپ کو بہت کچھ مل گیا ہے. مطلب اختیار تو انسان نے کرنا ہے. آج ہی ہم ہی فیصلہ کر دیں کہ ہم کلاس بند کر دیتے ہیں، تو ان آنے والے لوگوں کو تو کلاس نے بہت کچھ دے دیا ہے.
یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدى ورحمۃ للمؤمنین.
اور اس کے بعد اگلی آیت سنیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ قرآن ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا،
قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا، قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
اے نبی، ان لوگوں کو یہ سمجھاؤ کہ یہ قرآن سراسر اللہ کی رحمت اور اس کا فضل ہے، اس کے ملنے پر خوشیاں مناؤ، خوش ہو جاؤ. یہ قرآن تو ہر اس چیز سے بہتر ہے جس کو لوگ جمع کرتے پھرتے ہیں، جس کو بھی جمع کرتے پھرتے ہیں، ہر اس چیز سے بہتر ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کی نعمتیں جمع نہیں کرنی چاہیے، لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کو چھوڑ کر اگر تم ساری دنیا بھی اکٹھی کر لو تو قرآن اس سے بہتر ہے. وہ خیر مما یجمعون، ساری دنیا بھی تم اکٹھی کر لو، حالانکہ ساری دنیا کو اکٹھی نہیں کر سکتا، اور اس کے پاس قرآن نہ ہو تو واللہ قرآن اس سے بہتر ہے. ہوا خیر من اجرت حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہم پر رحم فرما، یا اللہ ہمارا سینہ ہدایت کے لیے کھول دے، یا ارحم الراحمین ہمیں مصیبتوں سے بچا، اور یا اللہ خیر اور برکت نصیب فرما.
visit tazkir.org